خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، احمدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، احمدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، ان کی چشمِ کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ان کی چشمِ کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال جب اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، ہم کو اقبال جب اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ایک مومن کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پروردگار کو راضی رکھے اور معصیت سے پرہیز کرتے ہوئے ان اعمال کو بجا لانے کی فکر کرے جس سے اس کا پروردگار خوش ہو۔ ایسے تین اعمال بیان کرتے ہوئے نواسے رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، تین چیزیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو بندے تک پہنچاتی ہیں: استغفار کی زیادتی، نرم مزاجی اور کثرت سے صدقہ دینا۔ اور تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کا خیال رکھے گا وہ نادم نہ ہوگا: جلد بازی کو ترک کرنا، مشورہ کرنا، اور فیصلے کے وقت اللہ پر بھروسہ کرنا۔ جی ہاں سامعین، دوست وہی ہے جو حقیقت کو بیان کرے اور غلطیوں کی نشاندہی کرے، وہ دوست جو اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے حقیقت کو چھپائے اور جانتے بوجھتے صحیح بات نہ کرے، وہ دوست نہیں بلکہ دشمن ہے۔ اسی ضمن میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنی ہوا و ہوس کی خاطر تجھ سے ہدایت کو پوشیدہ رکھا، اس نے تجھ سے دشمنی کی۔ جی ہاں سامعین، نصیحت قبول کرنا عقل مندی کی علامت ہے۔ انسان جب تک نصیحت قبول کرے ترقی کرتا ہے اور کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ نصیحت خیر کی جانب رہنمائی کرتی ہے، شر سے محفوظ رکھتی ہے، غلطیوں اور خامیوں کی نشاندہی کرتی ہے، خوبیوں اور نیکیوں کو پختہ کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ میں تم کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ اس میں ہلاکت سے بچاؤ ہے اور وہ آخرت کے لیے غنیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے ذریعے بندے سے اس چیز کو بچا لیا ہے جس سے اس کی عقل دور ہو جاتی ہے، اور تقوی کے ذریعے اس سے نابینائی اور جہالت کو دور کر دیا ہے۔ سامعین، اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے کا۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 26 فروردین، 16 شوال اور 15 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 26 فروردین 1382 ہجری شمسی کو آیت اللہ سید ابو الفضل موسوی تبریزی نے وفات پائی۔ وہ 1314 ہجری شمسی میں تبریز میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد 13 سال کی عمر میں تبریز کے دینی مدرسے میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ وہاں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ 17 برس کی عمر میں قم کی اعلیٰ دینی درسگاہ تشریف لے گئے اور اعلیٰ دینی مدارج طے کیے۔ آیت اللہ موسوی تبریزی نے ایران کی شاہی حکومت کے خلاف عوامی تحریک اسلامی کے دوران سیاسی جدوجہد میں حصہ لیا اور 1347 ہجری شمسی میں قم کی اعلیٰ دینی درسگاہ کے اساتذہ کی انجمن کے ممبر بنے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد 2 بار پارلیمنٹ اور 3 بار مجلس خبرگان یا ماہرین کی کونسل کے رکن کی حیثیت سے انہوں نے خدمات انجام دی۔ وہ ایک عرصے تک ملک کے اٹارنی جنرل اور ادارات اور دفاتر سے متعلق عدالت کے سربراہ رہے۔ آیت اللہ موسوی تبریزی نے اپنی عمر کے آخری برسوں میں عدلیہ کے مشیر اعلیٰ اور عالمی اہل بیت کونسل کے رکن کی حیثیت سے ایران کے اسلامی نظام کی خدمت میں سرگرم کردار ادا کیا۔ شوال 510 ہجری قمری کو عرب کے مشہور محدث فقیہ اور مورخ ابن ازرق فارقی پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائے نوجوانی سے ہی فقہ، حدیث، لغت اور تفسیر قرآن کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ میں انتہائی دلچسپی کے باعث انہوں نے علم تاریخ حاصل کرنا شروع کیا اور ساتھ ہی تاریخ کا مطالعہ بھی کرنے لگے، اور اس مقصد کے تحت انہوں نے مختلف علاقوں کے سفر کیے۔ ان کی کتاب تاریخ الفاروقی کا بیشتر حصہ ان کے سفر کے مشاہدات پر مشتمل ہے۔ April 1452 کو مشہور اطالوی مصور اور مجسمہ ساز لیونارڈو ڈاوینچی پیدا ہوئے۔ ڈاوینچی کو بچپن سے ہی مصوری کا شوق تھا، اسی لیے انہوں نے اس فن میں تیزی کے ساتھ ترقی کی۔ وہ 1506 میں لوئی 12 کے درباری مصور منتخب ہوئے۔ اس کے بعد فرانسس اول کے مصور بنے۔ لیونارڈو ڈاوینچی مصور ہونے کے علاوہ ریاضی اور طبیعیات میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ میلان شہر کے مرکزی گرجا گھر کی عمارت ڈاوینچی کے ہاتھوں تعمیر ہوئی۔ لیونارڈو ڈاوینچی نے 1519 میں وفات پائی۔ April 1707 کو سوئٹزرلینڈ کے ریاضیداں، ماہر طبیعیات اور منجم لیونہارڈ اویلر پیدا ہوئے۔ جوانی کے دوران ہی انہوں نے ریاضی کے سلسلے میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور بہت شہرت حاصل کر لی۔ انہوں نے سیاروں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے سلسلے میں بھی گراںقدر تحریریں یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں اور کیمیا کے بارے میں بھی۔ سوئٹزرلینڈ کا یہ دانشور 60 برس کی عمر میں نابینا ہو گیا اور 1783 میں وفات پا گیا۔ April 1895 کو اردو کے بلند پایا ادیب اور صاحب طرز انشا پرداد مولانا غلام رسول مہر پیدا ہوئے۔ انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد کئی برس حیدرآباد دکن میں ملازم رہے۔ انہوں نے صحافتی زندگی کا آغاز 1921 میں روزنامہ زمیندار لاہور سے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے 1927 میں مولانا عبد المجید مجید سالک کے ساتھ مل کر اپنا اخبار انقلاب نکالا، جس سے وہ 1949 تک وابستہ رہے۔ مذہب، سیاست، تہذیب، تمدن، معلومات، علمی، ادبی، مذہبی اور قومی شخصیات اور سیرت پر 100 سے زیادہ تصنیفات، تالیفات اور تراجم ان کی یادگار ہیں۔ مولانا غلام رسول مہر کا 16 نومبر 1971 کو انتقال ہوا۔ April 15, 1982 کو مسلمان مصری فوجی افسر خالد اسلامبولی کی شہادت ہوئی۔ وہ 20 برس کی عمر میں مصری فوج میں توپ خانے کے افسر مقرر ہوئے۔ خالد اسلامبولی اور ان کے ساتھیوں کو اس وقت کے مصری صدر انور سادات کی جانب سے سینی حکومت کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر دستخط کیے جانے پر دکھ تھا، اور وہ حکومت کے ہاتھوں مصری مجاہدین کی سرکوبی پر بھی سخت ناراض تھے۔ لہذا انہوں نے انور سادات کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا اور 16 اکتوبر 1981 کو صدر انور سادات کو اس وقت حملہ کر کے قتل کر دیا جب وہ فوج سے سلامی لے رہے تھے۔ اس کے بعد فوج نے خالد اسلامبولی اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے مقدمہ چلایا اور 15 اپریل 1982 کو انہیں پھانسی دے دی گئی۔ April 15, 1986 کو امریکہ نے لیبیا کے شہروں ترابلس اور بنغازی پر حملہ کیا۔ اس حملے کے لیے امریکہ نے یہ بہانہ بنایا تھا کہ جرمنی کے ایک ہوٹل میں ہونے والے بم دھماکے میں لیبیا کا ہاتھ تھا۔ اس دھماکے میں 3 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکہ کے اس حملے میں لیبیا کے نہتے عوام کی ایک تعداد ہلاک اور زخمی ہو گئی۔ لیبیا کے غیر فوجی ٹھکانوں پر امریکہ کے فضائی حملوں سے مسلمانوں کا غم و غصہ بھڑک اٹھا اور بین الاقوامی سطح پر امریکہ کی مذمت کی گئی۔ April 15, 1994 کو مراکش میں تجارت کی عالمی تنظیم WTO کی تشکیل کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکہ اور برطانیہ نے اس تنظیم کی تشکیل کا راستہ ہموار کیا اور اسی بنیاد پر 1947 میں دنیا کے 23 ترقی یافتہ ممالک نے ٹیرف اور تجارت کے سمجھوتے گاٹ پر دستخط کیے۔ اس سمجھوتے میں یہ طے پایا تھا کہ آزاد تجارت کے راستے میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کی خاطر مذاکرات کیے جائیں گے۔ گاٹ کے مقاصد کے حصول کی خاطر ان مذاکرات کا 8واں دور 1986 سے یورو گوائے میں شروع ہوا اور اس کا اختتام 1994 میں مراکش میں ہوا۔ مذاکرات کے نتیجے میں گاٹ کا نام تبدیل کر کے تجارت کی عالمی تنظیم WTO رکھ دیا گیا اور بہت سے ممالک نے اس کی رکنیت حاصل کر لی۔ امریکہ اور بعض دیگر یورپی ممالک کا اس تنظیم میں بہت اثر و رسوخ ہے اور وہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے اس تنظیم کو استعمال کرتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام گھر اور گھرانہ کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ کے بعد خبروں کا تیسرا بلٹن پیش کیا جائے گا، اور ہمارے خبروں کے تیسرے بلٹن کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں آپ سن سکیں گے۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں، اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانے کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں گھر اور گھرانے کی بہتری کے لیے مثبت سوچ کی کیا اہمیت ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ انسان کی شخصیت پر 3 عوامل اثر انداز ہوتے ہیں: ذاتی، خاندانی اور سماجی۔ سماجی ماہرین کے مطابق انسان کی شخصیت کی تعمیر میں خاندان کے اثرات بہت نمایاں اور دیر پا ہوتے ہیں۔ بچہ اپنے گھر سے سب کچھ سیکھتا ہے۔ انسان کو دوسرے انسان اور معاشرے سے کس طرح کا تعلق اور رویہ رکھنا چاہیے، بچہ اسے اپنے گھر کے ماحول سے لیتا ہے۔ اگر گھر اور گھرانے کا ماحول صحیح اور مطلوبہ ہو تو بچے میں اعتماد، محبت، ایثار، قربانی، خود مختاری، ذمہ داری کا احساس اور دوسرے افراد سے مل کر کام کرنے کی صلاحیتیں اور اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر گھر کا ماحول صحیح نہ ہو تو بچے کی شخصیت کے بہت سے پہلو ناپختہ اور نامکمل رہ جاتے ہیں، اور وہ مستقبل میں معاشرے کے لیے زیادہ سود مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ سماجی ماہرین کے مطابق انسان کی شخصیت کی صحیح تربیت کا بہترین دور بچپن کا دور ہوتا ہے۔ اس دور میں بچے پر جتنی توجہ دی جائے گی وہ بچہ مستقبل میں اسی طرح کے نتائج کا حامل ہوگا۔ بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی تک کا دور عام طور پر سیکھنے کا دور ہوتا ہے۔ بچہ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس نے بچپن اور لڑکپن میں اپنے گھر کے ماحول سے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے اس کا عملی اظہار شروع کر دیتا ہے۔ فرزند رسول امام زین العابدین باپ پر بیٹے کے حقوق کے حوالے سے فرماتے ہیں، باپ بچے کا ذمہ دار ہے اور اس کو ادب و آداب سکھانے کا بھی ذمہ دار ہے۔ باپ اپنے فرزند کو خدائی تعلیمات سے آگاہ کرے اور اسے اپنی دینی ذمہ داری کی ادائیگی پر متوجہ کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے فرزند کی باہدف، شیریں اور خوش و خرم زندگی کے لیے اس کی صحیح سمت میں رہنمائی کرے۔ اسلام میں خاندان کو بنیادی اکائی کی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ انسان کی شخصیت خاندان سے ہی پروان چڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی ثقافت میں خاندان کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ بچہ اپنے خاندانی ماحول میں صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ خاندان میں میاں اور بیوی کو خاندان کے دو بنیادی ستون قرار دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے ازدواجی زندگی کے آغاز اور شریک حیات کے انتخاب پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک اچھا شریک حیات ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مرد کی خوشبختی ایک بہترین اور شائستہ اہلیہ کا وجود ہے۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں چار طرح کے خاندانوں کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ دو طرح کے خاندانوں کے بارے میں گزشتہ پروگراموں میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں، آج بقیہ دو کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ خاندان کی ایک قسم یہ ہے کہ اس میں شوہر ایک سرکش اور باغی صفت ہے اور بیوی مومن و صابر ہے۔ دوسرا خاندان وہ ہے جس میں عورت سخت گیر اور نافرمان ہے اور مرد با تقوی و با فضیلت ہے۔ قرآن پاک نے مختلف آیات میں خاندان کے حوالے سے ہدایات فرمائی ہیں۔ سورہ طور کی آیت نمبر 26 میں اشارہ ہوتا ہے کہ مردان خدا وہ لوگ ہیں جو اپنے خاندان کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں اور اپنے خاندان کے حوالے سے لا تعلق نہیں رہتے۔ قرآن پاک اپنے مخاطبین سے کہتا ہے گھر کے ماحول کو ہر طرح کی برائیوں، آلودگیوں اور بدی کے امور سے بچاؤ اور غیر صحت مند اقدامات سے خاندان کو دور رکھو۔ قرآن خاندان کے ایک ایک فرد کے بارے میں پریشان اور فکر مند رہنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن کی تعلیمات سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ اگر ان ہدایات پر عمل نہ کیا جائے تو گھر اور گھرانے کے مقدس ادارے کو ایسا سخت نقصان پہنچے گا جس کا ازالہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ قرآن کی روشنی میں تیسرے قسم کا خاندان وہ ہے جس میں میاں اور بیوی دونوں خباثت اور بدی کے امور میں ہم فکر اور ہم آہنگ ہیں۔ اس کی ایک تاریخی مثال ابو لہب اور اس کی بیوی کی ہے۔ ابو لہب حضرت عبد المطلب کا فرزند اور رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ وہ رسول خدا اور اسلام و مسلمین کا سخت ترین دشمن تھا۔ ابو لہب بنی ہاشم کے نجیب و شریف خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن برے اور بد عنوان کفار و مشرکین کی صحبت نے اسے اسلام اور اپنے بھتیجے کا سخت دشمن بنا دیا تھا۔ ابو لہب ایک بد اخلاق، بد تمیز اور منہ پھٹ شخص تھا۔ وہ تمام کفار سے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی ایک بدتمیز، بد اخلاق اور کینہ پرور خاتون تھی۔ یہ خاندان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے میں آباد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا کے گھر کی ہر خبر کو بڑی آسانی اور جلدی سے حاصل کر کے کفار و مشرکین تک پہنچا دیتا تھا۔ ام جمیل ابو لہب کو ہمیشہ رسول خدا کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ اس ملعونہ عورت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تک تبدیل کر رکھا تھا اور برے برے القابات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتی تھی۔ یہ عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گھٹیا اور پس جملے بولنے سے بھی دریغ نہ کرتی تھی۔ ابو لہب کی بیوی جنگل و صحرا سے ایندھن اکٹھا کر کے اس کے اندر کانٹے چھپا کر لاتی تھی اور ان کانٹوں کو رسول خدا کے راستے میں بچھا دیتی تھی۔ قرآن پاک نے اس کی ان حرکات کی باقاعدہ منظر کشی کی ہے۔ اس کے بچھائے کانٹے رسول خدا کے پاؤں کو زخمی کر دیتے۔ یہ عورت اپنے اس کام میں اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ اسے سر پر ایندھن اٹھانے والی عورت کے لقب سے پکارا جاتا۔ ابو لہب بھی اپنی جہنمی بیوی سے کم نہ تھا۔ وہ رسول خدا کو دیکھ کر آپ کا پیچھا کرتا اور آپ پر مٹی اور کنکریاں پھینکتا۔ ان دونوں میاں بیوی کا سب سے بڑا ہدف رسول خدا کو تکلیف پہنچانا تھا۔ اس جہنمی جوڑے کے بارے میں قرآن پاک کی ایک سورہ نازل ہوئی اور اسے تبت ابی لہب یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ بڑی مختصر ہے، لیکن اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیلہ کی گھٹیا حرکات کا اجمالی انداز سے ذکر ہوا ہے۔ بظاہر مختصر یہ سورہ اس میاں بیوی کی طویل داستان کو بیان کرتی ہے جو اپنی گھٹیا پست اور بری حرکات کی وجہ سے معاشرے میں معروف تھے۔ ابو لہب کی یہ گھٹیا حرکات اس کی خاندانی عظمت و جلال پر غالب آ گئیں اور اچھے خاندان سے تعلق کے باوجود بھی وہ رسول خدا کے خلاف نفرت پیدا کرنے میں ناکام ہوا اور اس کی سماجی حیثیت اور سماجی تعلقات ذرا برابر کام نہ آئے اور وہ جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ سورہ مسد یا سورہ لہب میں آیا ہے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، نہ ہی اس کا مال ہی کام آیا اور نہ اس کا کمایا ہوا سامان ہی، وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی جو لکڑی ڈھونے والی ہے اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی بندھی ہوئی ہے۔ قرآن میں جس چوتھے خاندان کا ذکر ملتا ہے وہ خاندان ہے جس میں میاں بیوی دونوں خوبیوں اور خدا کی اطاعت و بندگی میں ہم آہنگ ہوں۔ اس طرح کے خاندان کا مثالی اور اعلی نمونہ علی و فاطمہ کا مقدس و متبرک جوڑا ہے۔ ان دونوں کی زندگی ہر نئے جوڑے کے لیے ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے اظہار عشق و محبت ایک ایسا عمل ہے جس پہ اسلام نے سخت تاکید کی ہے۔ عشق و محبت سے عاری خاندان بہت جلد کمزور اور ختم ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے اظہار محبت کرنا ایک اچھے خاندان کی صفات میں سے ہے اور اس سے خاندان مزید مستحکم و مضبوط ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا سرسری جائزہ لینے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے کس قدر احترام، محبت اور عشق کے قائل تھے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہو کر فرماتے تھے، میری روح و جان آپ پر فدا ہو اور میری روح و جان آپ کی بلاؤں اور مصیبتوں کے سامنے سپر اور ڈھال بنے۔ ایک اور مقام پر ملتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میری نگاہ جب فاطمہ پر پڑتی ہے تو میرے تمام دکھ درد ختم ہو جاتے ہیں۔ اس جوڑے کی کامیاب و کامران زندگی کی گواہی سورہ دہر کی آیات میں موجود ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام گھر اور گھرانہ سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عمان مذاکرات کے بارے میں فرمایا ہے کہ فریق مقابل سے ہم بہت بدگمان ہیں، لیکن ہمیں اپنی توانائیوں سے اچھی توقع ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کی ٹیلیفونک گفتگو دو طرفہ تعلقات علاقائی اور بین الاقوامی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال۔ غیر مسلح کرنے کا مسئلہ کسی بھی سطح پر مذاکرات کا موضوع نہیں بن سکتا، مصر کی تجویز پر حماس کا رد عمل۔ امریکی جنگی طیاروں کے یمن کے ساحلی شہر الحدیدہ کے قریب متعدد فضائی حملے۔ اور پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ نے اسرائیل کے معاشی بائیکاٹ کو ضروری قرار دے دیا۔ اور اب تفصیل سے خبریں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عمان میں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کے پہلے کے دور کے حوالے سے فرمایا ہے کہ ہم ان مذاکرات کے بارے میں نہ ضرورت سے زیادہ پر امید ہیں اور نہ ہی حد سے زیادہ مایوس۔ ایران کے نئے ہجری شمسی سال کے آغاز کی مناسبت سے ایران کی مجریہ، عدلیہ اور مقننہ کے عہدیداروں نے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عمان میں تہران اور واشنگٹن کے درمیان ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کے پہلے دور کے حوالے سے فرمایا ہے کہ ان مذاکرات سے نہ ہمیں بہت زیادہ توقع ہے اور نہ ہی بہت زیادہ بدگمانی۔ البتہ ہم دوسرے فریق کے بارے میں خوش فہمی کے شکار نہیں ہیں، لیکن ہم اپنی صلاحیتوں کے بارے میں پر امید ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ عمان مذاکرات وزارت خارجہ کے درجنوں کاموں میں سے ایک ہیں، ملکی مسائل کو مذاکرات سے نہ جوڑیں، بالآخر یہ ایک عمل اور اقدام ہے جس کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پہلے مرحلے میں یہ مثبت رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جوہری معاہدے میں جس غلطی کا ارتکاب ہوا ہے اسے یہاں نہ دہرایا جائے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عمان مذاکرات کے نتائج کے حوالے سے خوشبینی اور مایوسی سے گریز کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ تمام شعبوں میں اہداف کے حصول کے لیے ملک کی سرگرمیاں زیادہ تیزی کے ساتھ جاری رہنی چاہیے اور کسی چیز کو مذاکرات کے نتائج سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ ملک کا پہلے مرحلے میں مذاکرات کا فیصلہ اچھا رہا ہے، اس کے بعد ہمیں احتیاط سے آگے بڑھنا چاہیے، جبکہ ہمارے اور دوسرے فریق کے لیے ریڈ لائنز بالکل واضح ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنے خطاب کے آخر میں غزہ کے معیشت، اقتصاد اور سیاست نیز عملی میدانوں میں اسلامی دنیا کے ہم آہنگ اقدام کو اہم ترین ضرورت قرار دیا اور فرمایا کہ البتہ ان ظالموں پر خداوند عالم کا تازیانہ ضرور پڑے گا، لیکن اس سے حکومتوں اور اقوام کے سنگین فرائض کم نہیں ہوتے۔ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فونی گفتگو میں باہمی دلچسپی کے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے دو طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر گفتگو کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس موقع پر اپنے سعودی ہم منصب کو عمان میں تہران اور واشنگٹن کے درمیان ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کی کچھ تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس ٹیلی فونک گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کا آئندہ دور بھی عمان کے وزیر خارجہ کی میزبانی میں انجام پائے گا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے مذاکرات کا خیر مقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ ان مذاکرات کا نتیجہ ایران اور پورے علاقے کے حق میں ہوگا۔ واضح ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایٹمی موضوع اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے سے متعلق بالواسطہ مذاکرات کا پہلا دور سنیچر کو عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہوا تھا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے دوسرے دور کے مقام سے متعلق قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مذاکرات بدستور عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہوں گے۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ مذاکرات کا دوسرا دور بھی مسقط میں ہی منعقد ہوگا، جو سنیچر 19 اپریل کو منعقد کیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ بالواسطہ مذاکرات کے پہلے دور میں بھی عمان کی وزارت خارجہ نے ایرانی اور امریکی وفود کے درمیان زبانی اور تحریری پیغامات کی ترسیل کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ مشرق وسطی کے لیے ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اور ایران کے ساتھ مذاکرات میں اعلی امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران کے ساتھ مذاکرات کا موضوع پہلے یورینیم کی افزودگی اور پھر ہتھیاروں کے پروگرام کی تصدیق ہوگی۔ ویٹکاف نے کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام کی تصدیق ایران کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایک اہم نقطہ ہوگا۔ دریسنا تہران ٹائمز نے عمان میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے حوالے سے اہم امور کا انکشاف کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات عمان کے وزیر خارجہ البوسعیدی کی رہائش گاہ پر تحریری اور بالواسطہ انداز میں ہوا، جبکہ دونوں وفود ہوٹلوں میں مقیم تھے۔ مذاکرات کے دوران فریقین کے درمیان 10 سے کم دستاویزات کا تبادلہ ہوا، جن میں پہلا پیغام ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔ عراقچی نے واضح کیا کہ ایران محض رسمی حاضری کے لیے نہیں آیا، بلکہ امریکہ کی سنجیدگی اور نیت کو پرکھنا اس کا اصلی ہدف ہے۔ ایران کسی بھی معاہدے سے پہلے امریکی ارادوں کو جانچنا چاہتا ہے۔ ایران نے تاکید کی کہ صرف بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کو اس کے جوہری پروگرام کی نگرانی کا حق حاصل ہوگا، کسی تیسرے فریق کو یہ اختیار نہیں دیا جائے گا۔ تہران نے متعدد شعبوں میں عائد امریکی پابندیوں کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ان پابندیوں کو کسی اور عنوان سے دوبارہ نافذ نہیں کیا جانا چاہیے۔ مذاکرات کے دوران ایران نے ایک جامع فریم ورک پر اتفاق کو مذاکرات کی پیشگی شرط قرار دیا۔ اگر امریکہ ایرانی فریم ورک کو تسلیم نہیں کرتا تو اسے متبادل فریم ورک پیش کرنا ہوگا۔ تحریک حماس نے مصر کی تازہ ترین تجویز پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلح فلسطینی مزاحمت پر کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ادھر اس غاصب و جارح صہیونی حکومت نے جنگ بندی کے لیے نئی تجاویز پیش کی ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق حماس کے اعلی عہدیدار نے مصر کی تازہ ترین تجویز پر رد عمل میں کہا ہے کہ مسلح فلسطینی مزاحمت کسی بھی صورت میں مذاکرات کا موضوع نہیں بن سکتی۔ حماس کے سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ مصر کی جانب سے ہمیں جو نیا منصوبہ پیش کیا گیا ہے وہ 45 روزہ عارضی جنگ بندی، غذائی امداد اور پناہ گزینوں کے لیے رہائش کی فراہمی پر مشتمل ہے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ معاہدے کے پہلے ہفتے میں اسرائیلی قیدیوں سے نصف کو رہا کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری مذاکراتی ٹیم اس تجویز سے حیران رہ گئی، جس میں واضح طور پر فلسطینی مزاحمت کو غیر مسلح کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ مالدیپ نے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اسرائیلی پاسپورٹ رکھنے والے افراد کے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ نئے قانون کے تحت اسرائیلی پاسپورٹ رکھنے والے افراد مالدیپ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ مالدیپ کے صدر کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امیگریشن قانون میں یہ ترمیم اسرائیل کی غزہ میں کی جانے والی ظالمانہ کارروائیوں کی مذمت کے طور پر کی گئی ہے۔ علاوہ ازیز صدر موئیزو نے فلسطینی علاقوں میں انسانی ضروریات کا جائزہ لینے کے لیے ایک خصوصی ایلچی مقرر کرنے اور فلسطین سے ایک جہتی کے عنوان سے فنڈ ریزنگ مہم شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ یاد رہے کہ صرف 2023 میں 11,000 سے زائد اسرائیلی سیاحوں نے مالدیپ کا دورہ کیا تھا، تاہم غزہ میں جاری تنازع کے باعث 2024 میں یہ تعداد کم ہو گئی۔ مالدیپ کی جانب سے پابندی کے جواب میں اسرائیلی وزارت خارجہ نے اپنے شہریوں، خصوصاً دوہری شہریت رکھنے والوں کو مالدیپ کا سفر نہ کرنے اور وہاں سے نکلنے کا مشورہ دیا ہے کیونکہ وہاں قونصلر خدمات محدود ہیں۔ امریکی جنگی طیاروں نے یمن کے مارب اور الجوف صوبوں پر بمباری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے شمالی یمن کے صوبے الجوف کے حزم الجہب اور القدیر علاقوں کو 3 بار بمباری کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ نے یمن کے خلاف جاری رکھتے ہوئے ایک نئی فضائی کارروائی کی جس میں صوبہ مارب کے العبدیہ علاقے پر بھی بمباری کی ہے۔ ابھی تک اس بمباری میں ہونے والے مالی اور جانی نقصانات کی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے۔ الحدیدہ کے ساحلی علاقے پر بھی امریکی جنگی طیاروں کی بمباری کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ راغب نعیمی نے اسرائیل کے معاشی بائیکاٹ کو ضروری امر قرار دے دیا۔ پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ راغب نعیمی نے کہا ہے کہ ان مجرمانہ اقدامات کو روکنے میں حزب استطاعت اپنا کردار ادا کرنا لازم ہے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے مزید کہا کہ اسرائیلی مصنوعات اور کمپنیوں کا معاشی بائیکاٹ کرنا ضروری ہے۔ معاشی بائیکاٹ میں عام شہریوں کی جان و مال اور املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ادھر ممتاز عالم دین مفتی تقی عثمانی نے کہا ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، احتجاج کریں لیکن پرامن رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی مصنوعات کا ہی نہیں اسرائیل کی مدد کرنے والی کمپنیوں کا بھی بائیکاٹ کیا جائے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر مستونگ میں پولیس ٹرک پر دھماکے میں 3 اہلکار جاں بحق اور 19 زخمی ہو گئے، جن میں 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق مستونگ میں شمس آباد کے قریب پولیس کے ٹرک کو IED سے نشانہ بنایا گیا۔ اس دوران دھماکے کے نتیجے میں بلوچستان کانسٹیبلری کے 3 اہلکار جاں بحق جبکہ 19 زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق دھماکے کے بعد زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان شاہد رند کے مطابق بولان میڈیکل کمپلیکس اسپتال اور سول اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ مستونگ دھماکے کے زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور وزیر اعلی عمر عبداللہ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے وقف ترمیمی بل کو مسلمانوں پر ایک حملہ قرار دیا ہے۔ ناصر اسلم وانی نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے اس بل کے خلاف عدالت عظمیٰ میں ایک عرضی دائر کی ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انہیں عدالت عظمیٰ سے انصاف کی امید ہے۔ ناصر اسلم وانی نے ان باتوں کا اظہار نامہ نگاروں کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا۔ وقف بل کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ یہ بل ہمارے خلاف سیدھا حملہ ہے اور صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی مذہبی ادارے پر اس طرح کا حملہ نہیں کیا جا رہا ہے جس طرح وقف پر کیا جا رہا ہے، جو ہمیں برداشت نہیں ہے۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما نے کہا کہ ہم کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے بھی پارلیمنٹ میں اس کی بحالی کا وعدہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ کے اہلی اسپتال پر صہیونی حکومت کے حملے پر
تشویش ظاہر کی ہے، جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان نے اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ غزہ کے الاہلی اسپتال پر صہیونی حکومت کے حملے پر سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریش نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ غزہ کے الاہلی اسپتال پر اسرائیلی فوجیوں کے اتوار کے حملے سے اسپتال مفلوج ہو گیا ہے اور غزہ میں علاج معالجے کے نظام کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ دریں اثنا رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنے خطاب میں غزہ کے اسپتالوں میں زیر علاج مریضوں، نامہ نگاروں، ایمبولینسوں، اسپتالوں، نیز مظلوم خواتین و بچوں کے خلاف تخریب کار صہیونی گینگ کے وحشیانہ جرائم کہ جن کی کوئی مثال نہیں ملتی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان جرائم کے ارتکاب کے لیے غیر معمولی سنگدلی کی ضرورت ہے جو غاصب صہیونیوں کے ٹولے میں پائی جاتی ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل ایرانی وزارت خارجہ نے المومدانی اسپتال پر صہیونی حکومت کی بمباری اور فلسطینی عوام کی نسل کشی کی مذمت کی تھی۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی جاری رہنے کا ذمہ دار غاصب حکومت کے حامیوں کو قرار دیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ غزہ میں نسل کشی اور قتل عام نیز غرب اردن میں مظلوم فلسطینی عوام کو وحشیانہ ایذائیں دیے جانے کی براہ راست ذمہ داری غاصب صہیونی حکومت کی مالی اور اسلحہ جہادی مدد کرنے والوں بالخصوص امریکہ، برطانیہ اور جرمنی پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جرائم پیشہ اسرائیلی حکام کو ان کے جرائم کی سزا ملنے سے بچانے کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے آخری پروگرام اندازے جہاں، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اندازہ جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔
آج کے پروگرام میں ہم ترکیہ کے داخلی بحران، خاص طور پر اردوغان صاحب جو آج کل بحرانوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے بحرانوں کی جو صورتحال ہے، جو وجوہات ہیں، ان کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر راشد عباس نقوی کو، سینئر تنظیمی کار ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں بہت بہت خوش ہوں۔
جی بہت شکریہ نوازش
جی۔ اور پاکستان سے اسکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کاشف علی صاحب، سینئر تنظیمی کار ہیں۔ کاشف صاحب، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔
ڈاکٹر رامین فرودی صاحب، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، تو میں آغاز کروں گا ڈاکٹر راشد عباس صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ترکیہ کے اندر خاص طور پر جو رجب طیب اردوغان صاحب ہیں، وہ آج کل جو گزشتہ برسوں کے دوران ان کی جو پوزیشن بڑی مضبوط تھی، ڈاواڈول سی دکھائی دیتی ہے، تو ترکیہ کے جو اس وقت بحران ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کو؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ترکیہ کا بحران اور اردوغان جسے کہتے ہیں لازم و ملزوم ہے۔ اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ترکیہ کا بحران اردوغان کے بغیر ہے، چونکہ جو کچھ مسائل اس وقت ترکیہ میں ہیں وہ اردوغان صاحب کی وجہ سے ہیں، اور اردوغان کی جو اصطلاح کہتے ہیں نا، بلند پروازی اور ایک دوغلی پالیسیاں، اور اپنے لیے اور سوچنا اور اپوزیشن کے لیے اور سوچنا، اور عالمی سیاست میں جا کے ایک اور رویہ اپنانا، امت مسلمہ کے عنوان سے ایک اور روش کو لے کے آگے چلنا, تو بہت ساری چیزیں, بہت سارے تضادات رجب اردوغان کی شخصیت میں جمع ہو گئے تھے. اور جب بھی کسی شخصیت کے اندر تضادات جمع ہوتے ہیں تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے سامنے آتے ہیں, اور پھر اس کا نقصان یا جسے آپ کہتے ہیں کہ اس کا ریئیکشن آتا ہے. رجب طیب اردوغان اب 90 کے عشرے سے اقتدار میں ہیں, اور مختلف انداز سے, کبھی وہ پرائم منسٹر بن کے, کبھی پریزیڈنٹ بن کے وہ اقتدار پہ قابض رہے ہیں. لیکن جو ترکیہ کے امور پہ گہری نظر رکھنے والے ہیں, وہ ان کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے آئین میں ترمیم کی تھی تو اس وقت سے ہی ان کا زوال شروع ہو گیا تھا, یعنی پریزیڈنٹ بننے کے لیے اور اس کی مدت کو کرنے کے لیے, تو اس وقت زوال شروع ہو گیا تھا. لیکن ایک بڑی عمارت تھی, گرنے میں تھوڑا ٹائم لگا, اور اپوزیشن کو جسے کہتے ہیں سنبھلنے کا موقع ملا, چونکہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کا انداز بظاہر بڑا جمہوری ہے لیکن داخلی طور پہ یہ آمرانہ اور بڑی ڈکٹیٹرشپ پہ مبنی ان کی پالیسیاں رہی ہیں, اور مخالف کو برداشت نہیں کرتے. پہلے انڈائریکٹ دبانے کی کوشش کرتے رہے, لیکن اس وقت جو صورتحال, جو جسے کہتے ہیں یہ چیز جو اوپن ہو کے, برملا ہو کے سامنے آئی ہے, کہ اب اپوزیشن نے بھی اپنے اوپر ہونے والے مظالم یا سیاسی جو رکاوٹیں تھیں اس کو برملا کیا ہے, اور وہ پارلیمنٹ سے شروع ہوئیں اور اب وہ گلی کوچے میں آ چکی ہیں, اور وہ جب سیاست گلی کوچے میں آ جائے تو وہ پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتی. اس وقت اردوغان نے ایک پہلے کرائسس سے انہوں نے اپنے آپ کو گزارا, اس وقت بھی روڈ پہ پبلک آئی لیکن پبلک کو کسی اور طرف اس کا رخ موڑ دیا گیا. لیکن اس دفعہ ایسے لگتا ہے کہ یہ بحران جو ہے وہ رجب طیب اردوغان کے لیے ایک بہت کڑا امتحان ہے, اور ممکن ان کو لے ڈوبے. یعنی اس وقت جو مقامی تجزیہ نگار ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اردوغان جس دلدل میں پھنس چکے ہیں, وہ جتنا ہاتھ پیر ماریں گے مزید گہرائی میں جائیں گے, اب ان کے اوپر آنے کے یا سنبھلنے کے یا نجات کے امکانات بہت کم رہ گئے.
بہت شکریہ کاشف علی صاحب.
جی میں آپ کو سن سکتا ہوں.
جی کاشف علی صاحب, ڈاکٹر صاحب نے مختصر طور پر ابھی اشارہ کیا اردوغان کی جو مشکلات ہیں ان کے جانب. ہم دیکھتے ہیں کہ رجب طیب اردوغان جو ہیں ترکیہ میں جب برسر اقتدار آئے, بڑی عوامی مقبولیت تھی, جمہوری طریقے سے برسر اقتدار آئے, پھر انہوں نے اپنی اس طاقت میں مزید اضافہ کرنا چاہا, اور ایک جمہوریت پسند شخص سے وہ آمریت کی طرف جو ہے وہ چلے گئے, جس کا بعض لوگ یہ کہتے ہیں انہیں نقصان بھی ہوا. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فوج میں بغاوت ہوئی, بچ گئے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ کافی نالا ہے, عوام میں ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اردوغان جو ہے وہ ایک جمہوریت پسندی سے آمریت کی طرف کیوں گئے, اور پھر جو ہے وہ اب ان کی عوامی مقبولیت میں کمی کی وجوہات کیا ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو صدر رجب طیب اردوغان, جب 2016 کا وہاں پر جو ملٹری نے وہاں پر کو کرنے کی کوشش کی تھی, ان کی حکومت کا تختہ پلٹنے کی کوشش کی تھی, اور جسے طیب اردوغان حکومت نے ناکام بنایا تھا, تو اس کے بعد پھر انہوں نے گریجولی اپنی طاقت میں اضافہ کرنا شروع کیا. انہوں نے نہ صرف اپنی طاقت میں اضافہ کرنا شروع کیا بلکہ انہوں نے جو ترکیہ کی عدلیہ ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا شروع کیا. انہوں نے صدر کے اختیارات میں اضافہ کیا, انہوں نے میڈیا کو کنٹرول کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ گریجولی جو ترکیہ کی جو ملٹری کا رول تھا ترکیہ کی سیاست میں اسے بھی بتدریج کم کیا. تو اس سے طیب اردوغان کی اپنی طاقت میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسرا جو کام کیا, جو میجر ایک ترکیہ میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, وہ یہ تھا کہ جو ترکیہ میں پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ جو ہے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. یعنی اس سے پہلے پارلیمانی طرز حکومت تھا وہاں پر, پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا, تو اس سے وہ انہوں نے اسے پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ میں اسے تبدیل کر لیا. تو اس سے بھی طاقت جو تھی وہ مختلف جو جمہوری ادارے ہوتے ہیں ان سے تبدیل ہو کر ایک شخصیت کے اندر سمٹ گئی, اور وہ شخصیت رجب طیب اردوغان کی تھی. تو اس طرح انہوں نے میڈیا کو کنٹرول کیا, عدلیہ کو کنٹرول کیا, جمہوری اداروں کو یہ فارم آف گورنمنٹ چینج کر کے, یعنی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ سے جو ہے وہ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ کے ذریعے سے اسے کنٹرول کیا, اپنی طاقت میں اضافہ کیا, اور تمام طاقت جو مختلف جمہوری اداروں میں تقسیم تھی, جو چیک اینڈ بیلنسز کا سسٹم تھا اس کو ختم کرتے ہوئے تمام طاقت جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ مرتکز کی. تو اس سے ان کی جو طاقت ہے اس میں بیش بہا اضافہ ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ترکیہ کی جو فوج تھی اس کا رول جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا. اب یہ چیز جس طرح کہا جاتا ہے کہ جو ایبسلوٹ پاور کرپس ایبسلوٹلی, یعنی جب آپ کے ہاتھ میں بے تحاشا طاقت آ جاتی ہے اور وہ بھی وداؤٹ اینی چیک اینڈ بیلنس اور وداؤٹ اینی اکاؤنٹیبلٹی, تو وہ طاقت آپ کے لیے خود جو ہے وہ درد سر بن جاتی ہے, اور وہ چاہے وہ شخصیت ہو چاہے وہ نظام حکومت ہو, تو اس کے لیے اس کے وہ زوال کا سبب بنتی ہے. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک تو خود ترکیہ جو ہے وہ ایک جمہوری ملک سے ایک اتھارٹیرین سٹیٹ کی طرف جا رہا ہے, اس نے سفر کرنا شروع کر دیا ہے جس میں جمہوریت کو شدید خطرات ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو آزادی اظہار رائے ہے اس پر قدغن لگائی جا رہی ہے, فری سپیچ پر قدغن لگائی جا رہی ہے. وہاں پر اپوزیشن لیڈر جیسے کہ اوغلو, ابھی اکرام اوغلو جو ہیں وہ انہیں اریسٹ کیا گیا ہے, تو کیونکہ وہ صدر رجب طیب اردوان کے مستقبل میں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے, تو ان اس اپوزیشن پارٹی پر جو ہے کریک ڈاؤن, اپوزیشن لیڈر کو پابند سلاسل کرنا, آزادی اظہار رائے کو دبانا, تو یہ ساری چیزیں یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ ترکیہ جو ہے وہ ایک آزاد جمہوری ریاست سے وہ ایک اتھارٹیرین ریاست کی طرف جا رہا ہے, اور یہ چیز جو ہے وہ خود طیب اردوان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہی ہے, اور اس وجہ سے ان کی جو مقبولیت ہے وہ اس میں اضافے کے بجائے اس میں جو ہے وہ کمی آ رہی ہے. اور وہ ہم اسٹریٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹس پر جس طرح سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے, وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں اردوان کے خلاف باہر نکلے ہیں, اور انہوں نے ان کی حکومتی پالیسیوں اور ان کی یہ جو اتھارٹیرین جو گورنمنٹ ہے اور یہ جو ان کے یعنی آمرانہ جو ان کے فیصلے ہیں اس کو انہوں نے کھلے طریقے سے اور بھرپور طریقے سے انہوں نے اس کی مذمت کی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ترکیہ جو ہے وہ ایک تو ڈیموکریٹک سے اتھارٹیرین سٹیٹ کی طرف جا رہا ہے, اور دوسرا جو ہے اب وہ طاقت جو طیب اردوان نے پچھلے 20-25 سال میں اقتدار سے اپنے ہاتھ میں مرتکز کر لیے, کانسنٹریٹ کر لیے, اب وہ طاقت ان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہی ہے, اور ان کی جو عروج ہے اب وہ آہستہ آہستہ وہ زوال کی طرف, یعنی طیب اردوان جو ہے وہ روبا زوال ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ان کے انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں وہ کتنی دیر انہیں اقتدار میں رکھتے ہیں, اور جو انٹرنیشنل جو ڈائنامکس ہیں اس کا ترکیہ کی داخلی جو یہ حالیہ بحران ہے اس پر کتنا اثر جو ہے مرتب ہوتا ہے.
جی بہت شکریہ کاشف علی صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت ہمیں ڈاکٹر رامین فرودی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید, بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں, ترکیہ پر خاص نظر رکھتے ہیں, پروگرام میں خوش آمدید. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ہمارے مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ترکیہ کے حالات پر آپ کی گہری نظر ہے, تو اردوغان صاحب جو ایک زمانے میں بہت ہی مضبوط سمجھے جاتے تھے ترکیہ کے اندر, اب وہ داخلی اگر ان کی داخلی پالیسیاں دیکھی جائیں تو وہاں بھی یہ متنازع طور پر سامنے آ رہے ہیں, اور اگر ان کی خارجہ پالیسیاں دیکھی جائیں تو اس حوالے سے بھی ان کی متنازع پالیسیوں پر بھی اعتراض ہو رہا ہے. تو آپ اردوغان صاحب کی داخلہ پالیسیوں اور خارجہ پالیسیوں کا کس طرح جائزہ لیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. دیکھیے جناب اردوغان کی جو کارکردگی رہی ہے اب تک جو ہمیں دکھائی دی ہے, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ایک انہوں نے اپنی پورے اقتدار کو ایک شخصی آمریت میں اور پارٹی آمریت میں تبدیل کر دیا ہے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں اپنے پریزیڈنشیل ایرا کے دوران انہوں نے کئی ایک تبدیلیاں کی آئین میں جو ان کے اپنے مفاد میں تھیں. اس کے علاوہ ہمیں اس بات پر بھی توجہ دینا چاہیے کہ مسٹر اردوغان ملک کے اندرونی لحاظ سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایک طرح سے انہوں نے عثمانی سلطنت کے احیاء کو روکنے کی بھی کوشش کی ہے, اور وہ اسلام گرائی کو بھی انہوں نے اسلام پسندی کو بھی روکنے کی کوشش کی ہے. ان کے جو اقدامات ہیں اس کے نتیجے میں جو صورتحال سامنے آئی ہے, ان کے جو کردار سامنے آیا ہے لیبیا میں جو انہوں نے کیا, مغربی ایشیا کے اندر جو ان کی حکومت کے مداخلت پر رندانہ اقدامات رہے وہ سب کے سامنے ہیں. ان میں سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے وہ یہ ہے کہ مسٹر اردوغان اسلام پسندی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, نعرہ بھی لگاتے ہیں, اور ساتھ کے ہی ساتھ وہ صہیونی حکومت کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات ہیں. اب جو پین ترکزم کی جب وہ بات کرتے ہیں تو اس میں ان کی جو حکومت ہے وہ ملک کے اندرونی جو آبادی ہے جس میں کردوں کی ایک بڑی اکثریت ہے وہ اس پر نالا ہے, اور یہی بات اس بات کا باعث بن رہی ہے کہ اندرونی سطح پر اختلافات کا سامنا ہے, اور اختلافات نے نئے سرے سے سر اٹھایا ہے, اور ظاہر ہے کہ پی کے کے کی جو سرگرمیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. 20 سال سے اغے اوجلان جو پی کے 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 لیڈر ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر رامین فرودی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ پروگرام میں تشریف لائے, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر فرودی نے اشارہ کیا ہے خاص طور پر ان کی جو خارجہ پالیسیاں ہیں اس میں ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام کی قیادت کرنا چاہتے ہیں, اور جو سلطنت عثمانیہ کا احیاء ہے اس کے بارے میں بھی ان کے کچھ پروگرام ہیں, تو اس پالیسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
یہ مجھے تھوڑا سا اگر اجازت ہے میں اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں جاؤں گا. دیکھیں ایران کا اسلامی انقلاب جب کامیاب ہوا اور اپنے اس خاص موقف کے ساتھ لا شرقیہ لا غربیہ کہ ہم نہ ویسٹ کو مانتے ہیں نہ ایسٹ کو مانتے ہیں, ہم خود اپنی پالیسیاں خود بنائیں گے, نہ امریکہ نہ روس نہ سوویت یونین, تو بہرحال اس زمانے کی جو بڑی طاقتیں تھیں سب نے پورا زور لگایا کہ یہ انقلاب کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اس موقف سے ہٹ جائے یا یہ انقلاب ختم ہو جائے, جنگ مسلط کی, پابندیاں لگائیں, فلاں فلاں. لیکن جب بالخصوص جب جنگ ختم ہوئی, 8 سالہ جنگ ختم ہوئی, تو ایک نئی پالیسی لے کے آئے کہ اب اس کے پیرلل ایک نظریہ لایا جائے اس انقلاب کے, اور وہ نظریہ اس کو جسے کہتے ہیں کہ کم رنگ کرے اور دوسرے نظریے کو زیادہ سے زیادہ ابھارا جائے, جس کی وجہ سے یہ جو انقلاب کے اسلامی انقلاب کے جو نظریات ہیں وہ لوگوں تک نہ پہنچیں بلکہ اس کی ایک اور ورژن یا ایک دوسری کاپی پہنچے کہ جو اسلام بھی ہو جس میں لیکن اس کے اندر یہ اسلامی تعلیمات یا قرآنی تعلیمات نہ ہوں. تو 2-3 بڑی قوتوں کو میدان میں لایا گیا اس وقت, یعنی دوسرے لفظوں میں اسلام کے 2-3 برانڈ لائے گئے, 2-3 ورژن لائے گئے. ایک ورژن سعودی عرب کی طرف سے آیا, ایک ایسا ورژن کہ جس کے اندر بڑی شدت تھی, انتہا پسندی تھی, اور ایک ورژن جو ہے وہ ترکیہ سے, یعنی وہ رجب طیب اردوغان کی صورت میں اس کو ابھارا گیا کہ جس کے اندر نعرہ بھی جیسے آپ نے کہا کہ اسلامی ہوگا, جس کے اندر جو ہے وہ بظاہر اسلام کا ہی ہوگا لیکن اس کو ایک ترقی پسند, ایک اعتدال پسند, ایک ایسا اسلام کے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. تو یہ بنیادی طور پہ وہاں سے یہ کھیل شروع ہوا, اور رجب طیب اردوغان کو پھر ویسٹ نے, حتی امریکہ نے اس کو سپورٹ کیا, بظاہر مخالفت رہتی تھی لیکن اندر سے ان کی پوری کوشش تھی کہ یہ سعودی برانڈ بھی اس کو بھی ابھارا جائے, ترکیہ برانڈ یعنی اردوغان برانڈ کو بھی ابھارا جائے تاکہ ایران کے اسلامی انقلاب کی صورت میں جو ایک نیا نظام سامنے آیا تھا اس کو کمزور کیا جائے. تو اس بیس پہ رجب طیب اردوغان کو سامنے جو ٹارگٹ دیا گیا یا انہوں نے اپنے طور پہ جو اس کو کیا کہ ہم چونکہ بالآخر ترکیہ ایک زمانے میں دولت عثمانیہ سلطنت عثمانیہ کے عنوان سے اس نے پوری دنیا پہ کہہ سکتے ہیں ایک بڑے دنیا کے ایک بڑے حصے پہ حکومت کی تھی, تو جو ان کو ویژن دیا گیا یا انہوں نے یہ ویژن اپنے لیے بنایا کہ ہم احیاء کریں گے دولت عثمانیہ کا, سلطنت عثمانیہ کا اس جو نظام تھا, تو رجب طیب اردوغان کو پھر اس ٹارگٹ کے ساتھ وہ آگے بڑھتے گئے. اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ داخلی جو ان کی شخصیت کے بھی تضادات تھے, ان کے کام کرنے کے جو انداز تھا, جو ان کی پالیسیاں تھیں, وہ تضادات بھی ایک دم سامنے آنے لگے. اب یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ایک اردو کا ایک مصرع ہے نا کہ باغباں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باغبان کو بھی خوش رکھیں اور شکاری کو بھی. آپ کو بہرحال ایک سے تو اب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں آپ کو اسرائیل کے بارے میں ایک موقف لینا پڑے گا, آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہر وہ قوت چاہے وہ سپر پاور کی صورت میں ہو چاہے وہ امریکہ کی صورت میں ہو, تو آپ کو اس کے سامنے اپنا ایک واضح موقف دینا ہوگا. اب یہاں پہ آ کے رجب طیب اردوغان ایک دوغلی پالیسی کرتے تھے کہ ادھر سے وہ امت اسلامیہ کی قیادت بھی سنبھالنا چاہ رہے تھے, ادھر سے وہ یورپ کے اس میں بھی جانا چاہ رہے تھے, امریکہ سے بھی اچھے تعلقات بھی رکھنا چاہتے تھے, اور اسرائیل کا سفارت خانہ بھی اپنے ملک میں اور اسرائیل کے لیے ساری خدمات بھی دینا چاہ رہے تھے. یہ وہ تضادات تھے کہ جو چھپائے گئے یا جن کو بہتر انداز سے مغربی میڈیا نے اس کو نہیں اٹھایا, اور مشرقی میڈیا یا اسلامی میڈیا کے اندر اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ اس کو اس انداز سے اس کے حقائق کو بتائے. وہ تو ایران دشمنی میں, انقلاب دشمنی, انہوں نے ان چیزوں کو مخفی رکھا. لیکن اب جو اس وقت صورتحال ہے, یہ چیزیں واضح ہوں گی. وہ تضادات ایک ایک کر کے کہاں کہاں پہ آ رہے ہیں, وہ ہم شام میں دیکھتے ہیں کہ شام میں اب اردوغان کہاں پہ کھڑے ہیں اس وقت, اور بالخصوص غزہ کے عنوان سے اردوغان کہاں پہ کھڑے تھے. بظاہر ان کے بیانات بڑے ملتے ہیں لیکن ان کی تجارت کم نہیں ہوئی, ان کے تعلقات حتیٰ یہاں تک دعوے کیے گئے تھے, اب اس پہ صحیح یا غلط ہونے پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن شدت یہ تھی کہ ترکیہ کے فوجی جو ہیں وہ غزہ میں اسرائیل کے ساتھ مل کے کاروائیوں میں مشغول رہے, یہاں تک یعنی الزامات یا دعوے, یعنی یہ وہ شدت انتہا ہے. تو وہ شخص کے جو ایک اسلامی حکومت, ایک اسلامی خلافت اور ایک اسلامی ریاست کا دعویٰ کرتا ہے, اور عالم امت کی اور عالم اسلام کی, ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اسلام و فوبیا کے عنوان سے ایک بڑا ایک پروپیگنڈا, اس میں عمران خان کو بھی شامل کیا گیا تھا, ایران کو بھی, اس کو بھی انہوں نے لیڈ کرنے کی کوشش کی, اس میں سعودی عرب, البتہ یہ خود ایک, جیسے میں نے عرض کیا نا, یہ دو برانڈ تھے ایک دوسرے کے, چونکہ مقابلے میں تھے سعودی برانڈ اور ترکیہ برانڈ, تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو بھی جہاں موقع ملتا تھا ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے تھے. دونوں ایک دوسرے کے بظاہر پیچھے سے ایک ہی سورس تھی, لیکن بظاہر اس کا جو چہرہ تھا وہ دوسرا تھا. تو بہرحال وہ اخوان المسلمین کے عنوان سے زیادہ اپنے آپ کو نمایاں کر رہے تھے, سعودی عرب نے ایک اپنا انداز اپنا لیا تھا. تو اس سارے پورا جو ایک فنامنا ہے, ایک میں بڑی جلدی جلدی اسے گزر رہا ہوں, تو اس کے اندر اب آ کے اردوغان کا چہرہ مزید کھل گیا ہے, یعنی بالکل واضح اور نمایاں ہو کے آ گیا ہے کہ اس نے غزہ میں کیا کیا ہے, اس نے شام میں, اب شام میں ہر روز حملہ ہوتا ہے, شام کی حکومت ان کے ساتھ ہے, انہی کی بقول, اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں تو ٹرمپ کے اس لائیو انٹرویو کی اور وہ جو صحافیوں سے اس کی گفتگو ہے جس میں نیتن یاہو بھی ساتھ بیٹھے ہیں, اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو کمال کر دیا, یعنی رجب طیب اردوغان کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ بہت, یہ تو بڑی پاورفل شخصیت ہے, اس نے وہ کام کر لیا کہ جو 200 سالوں سے کسی نے نہیں کیا, اور شام پہ یہ کر دیا وہ کر دیا. اب وہ شام اور اسرائیل کہاں پہ کھڑے ہیں؟ تو یہ وہ سارے جو تضادات تھے ان کی شخصیت کے, ان کی پالیسیوں کے, وہ اس وقت برملا ہو رہے ہیں, وہ ترکیہ کے اندر بھی ہو رہے ہیں اور عالم اسلام کے اندر. تو وہ جو آپ کی, جو آپ کا سوال تھا کہ خارجہ پالیسی کے عنوان سے, خارجہ پالیسی کے عنوان سے ان کے یہ تضادات ہیں, وہ اسرائیل کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں, امریکہ کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں, اور ترک ہتھیار سے بھی استفادہ کرنا چاہتے ہیں, یعنی ترکی کی ایک قوم ہے, ایک ترک ہیں, اس کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایک بڑی کمپلیکیٹڈ صورتحال میں اس وقت رجب طیب اردوغان پھنسے ہوئے ہیں, اور ابھی تک اپنے ان تضادات کو دور نہیں کر پا رہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو نہ عالم اسلام میں ان کے لیے گنجائش رہے گی, اور خطے کے اندر تو اس وقت وہ بری طرح جو ہے وہ ناپسندیدہ شخصیت بننے کی طرف جا رہے ہیں.
صحیح, بہت شکریہ. اسی حوالے سے ہمارے ساتھیوں نے رپورٹ تیار کی ہے, وہ رپورٹ دیکھتے ہیں, پھر مہمانوں کے ساتھ اپنے سلسلہ گفتگو کو جاری رکھیں گے.
ترکیہ میں رجب طیب اردوغان نے برسر اقتدار آنے کے بعد بہت سے خواب اپنی آنکھوں میں سجا لیے تھے. استنبول کے میئر کی حیثیت سے کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد صدارت الیکشن میں کامیابی حاصل کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو استنبول میں جیت جاتا ہے وہ پورا ترکیہ جیت جاتا ہے. صدر بننے کے بعد اردوغان نے تمام اختیارات اپنے کنٹرول میں لینے کا کام شروع کیا, جس میں انہیں کئی جانب سے رکاوٹ اور مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا. ایک مرتبہ تو فوج نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا, جس کے بعد رجب طیب اردوغان روپوش ہو گئے, لیکن عوام کی حمایت کی وجہ سے فوج پسپائی پر مجبور ہو گئی, اور اردوغان نے دوبارہ منظر عام پر آ کر اختیارات اپنے کنٹرول میں لے لیے اور فوج میں اپنے مخالفین کو ہٹانے کا سلسلہ شروع کر دیا. لیکن اس کے بعد داخلی طور پر اردوغان کمزور ہونا شروع ہو گئے. سیاسی طور پر انہیں اس وقت سخت جھٹکا لگا جب بلدیاتی انتخابات میں ان کی جماعت کو شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. اس پر مستضاد یہ کہ استنبول کی میئرشپ کا الیکشن بھی ان کی جماعت ہار گئی, اور اپوزیشن جماعت کے اکرم امام اوغلو استنبول کے میئر بن گئے, اور انہوں نے اپنے اقدامات اور کارکردگی سے عوام کا دل جیت لیا, جس پر اردوغان کی حکومت نے اکرم امام اوغلو پر مقدمے بنا کر انہیں جیل میں ڈال دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مخالفین کو راستے سے ہٹا کر عوام میں اپنی مقبولیت کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ اردوغان حکومت اس وقت ایک طرف تو عوام میں اپنی مقبولیت کھوتی جا رہی ہے اور دوسری طرف عالمی سطح پر بھی اسے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شام کے اندر سین حکومت کی جانب سے اسے سخت مخالفت کا سامنا ہے۔ شام میں بشار اسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد ترکیہ نے فرات شیلڈ نامی فوجی آپریشن کے ذریعے شام کے شمالی علاقوں میں فوجی پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ اس وقت ترکی کے دو مقاصد تھے، ایک باس پارٹی کی حکومت کا خاتمہ یقینی بنانا اور دوسرا کرد گروہ پی کے کے کو کمزور کرنا۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے بعد شام میں ترکیہ کی فوجی موجودگی کا کوئی جواز نہیں تھا، لیکن وہ شام سے جانے پر تیار نہیں ہے، جس پر اسرائیل کے ساتھ اس کی ٹھن گئی ہے۔ رجب طیب اردوغان عثمانی حکومت کا احیاء بھی چاہتے ہیں، لیکن ان کی کمزور ہوتی ہوئی پوزیشن نے ان کے خواب چکنا چور کر دیے ہیں۔ نہ تو ترکیہ کے اندر ان کی ماضی کی مانند عوامی مقبولیت ہے اور نہ ہی ان کی خارجہ پالیسیوں پر عوام خوش ہیں، جبکہ بیرونی محاذ پر ترک کوریڈور کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہونے سے پہلے ہی قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے صہیونی وزیراعظم نتنیاہو کی موجودگی میں عالمی میڈیا کے سامنے اردوغان کے لیے تعریفی کلمات نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اب نہ ترک حلقوں میں اردوغان کا کوئی مقام ہے اور نہ ہی دنیا بھر کی اسلامی تحریکیں رجب طیب اردوغان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں۔
رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ میں چلوں گا کاشف علی صاحب کی جانب۔ کاشف علی صاحب، جیسے کہ ڈاکٹر راشد عباس نے اشارہ کیا کہ رجب طیب اردوغان جو ہیں وہ یوں کہا جائے کہ منافقت کا کھیل کھیل رہے ہیں، دونوں طرف جو ہے وہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، تو ان کی اس پالیسیوں کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزاحمتی محاذ جو ہے اس کے حوالے سے جو پالیسیاں رہی ہیں رجب طیب اردوغان کی منافقانہ پالیسیوں، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
جی، میرے خیال میں اس وقت پورے عالم اسلام پر یہ واضح ہو چکا ہے، خاص کر جو مزاحمتی تنظیمیں تھیں، حماس کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ترکیہ کے کافی قریب ہے، اور اردوغان کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اسے اپنا دوست رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں ہمدردی رکھتے ہیں اور ترکیہ اس کی حمایت کرتا ہے۔ لیکن حالیہ یہ جو پچھلے ڈیڑھ سال میں جو غزہ میں نسل کشی ہوئی ہے، اور جس طرح سے اسرائیل نے وہاں پر معصوم بچوں اور عورتوں کا قتل عام کیا ہے، 50,000 سے زائد افراد جو معصوم فلسطینی ہیں انہیں شہید کیا ہے، اور اس پر طیب اردوغان کی صرف اور صرف جو لپ سروسنگ تھی، یعنی وہ جو صرف اور صرف بیان بازی تھی، اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ طیب اردوغان جو ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ فلسطین کے اندر جو اسرائیل کے خلاف جاری مزاحمت ہے، کم سے کم وہ اس کے دوست نہیں ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ وہ اس کے سب سے بدترین دشمن ہیں تو یہ بے جا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ طیب اردوغان ہیں جن کی وجہ سے فلسطین کی جو سب سے بڑی حامی آخری عرب رجیم تھا بشار الاسد کی صورت، وہ رجیم کا سکوت ہوا، سکوت دمشق ہوا، اور اس کے ذمہ دار جو ہے وہ رجب طیب اردوغان تھے۔ اور اب تو یعنی امریکہ کے صدر نے پوری دنیا کے سامنے آن کیمرہ ان کو کریڈٹ دیتے ہوئے، جو کہ دراصل ان کے لیے کریڈٹ نہیں ہے بلکہ ایک ہزیمت کا باعث ہے، میں کہوں گا جو کریڈٹ نہیں ہے بلکہ ڈسکریڈٹ ہے، اور پوری دنیا کے سامنے انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے وہ کام کیا ہے جو 2000 سال میں کوئی نہیں کر سکا، یعنی آپ نے شام کو فتح کیا ہے، اور شام کو ترکیہ کے جو ایچ ٹی ایس کے فتح کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو فلسطین کی حامی آخری عرب ریاست تھی شام، اس کی وہ ساری کی ساری وہ رجیم جو ہے اس کا سکوت ہو گیا، اور اس کی پوری ملٹری کیپیبلٹی کو ڈسٹرائے کر دیا اسرائیل نے، اور اپنے لیے جو بڑا خطرہ اسے تھا وہ خطرہ جو ہے اسرائیل نے وہ خطرہ جو ہے وہ ریمو کر دیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو طیب اردوغان کی جو پالیسیز ہیں اس کا سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے وہ اسرائیل ہے، اور اگر طیب اردوغان امریکہ کی حمایت نہ کرتے، اسرائیل کے لیے یہ حمایت نہ کرتے، تو کسی صورت میں یہ جو مزاحمت جو فلسطین کے لیے حمایت میں جو مزاحمت جاری تھی اسرائیل کے خلاف، اس کو یہ جو ناقابل تلافی نقصان ہوئے کسی بھی صورت یہ نقصان نہ ہوتا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو طیب اردوغان ہیں وہ صرف اور صرف اپنے ڈومیسٹک پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم دنیا میں حمایت حاصل کرنے کے لیے وہ سخت قسم کی جملہ بازی کرتے ہیں، سخت قسم کی بیان بازی کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف، لیکن اندرون خانہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ نہ صرف ہاتھ ملائے ہوئے بلکہ ان کے قریبی تعلقات ہیں، مطلب $9.5 billion سے زیادہ کی دونوں اسرائیل اور ترکیہ کے درمیان باہمی تجارت ہے, بائیلیٹرل ٹریڈ ہے. اسی طرح ترکیہ وہ پہلا ملک ہے جس نے اسرائیل کو سب سے پہلے سفارتی طور پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک ریاست کے طور پر 1948 میں تسلیم کیا تھا, اور دونوں ممالک کے درمیان انتہائی گہرا سیکیورٹی کوآپریشن ہے. اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں ایک طرف, اور دوسری طرف آذربائیجان میں دونوں ممالک کے درمیان ڈی کانفلکشن میکانزم پر مذاکرات جاری ہیں. اور ابھی حال ہی میں ترک وزیر خارجہ کا یہ واضح بیان آیا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی تنازع ہو شام کے اندر, اور اب دونوں ممالک جو ہے وہ ڈی کانفلکشن میکانزم پر اس لیے بات کر رہے ہیں تاکہ مل بانٹ کر شام کے حصے بکھرے کریں اور شام جو ہے اس کو غلام بنائے. تو ہم طیب اردوان کے جو ظاہری بیانات ہیں اس پر نہیں جائیں گے, ہم جو اصل میں ان کے اقدامات ہیں اس کو دیکھیں گے. تو وہ اقدامات جو ہیں وہ پیورلی مکمل طور پر وہ اسرائیل کی حمایت میں ہیں اور فلسطین دشمنی پر مبنی ہے, اور جو سب سے بڑی دشمنی انہوں نے حال ہی میں کی جس کی وجہ سے وہ اسرائیل جو اس مزاحمت کے خلاف اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی جو غاصب سرحدیں ہیں ان کو زیر زمین آہنی دیواروں سے جو ہے محفوظ کرنے پر مجبور تھا. یہ طیب اردوان کی پالیسیاں جس کے نتیجے میں اب وہی اسرائیل جو ہے وہ پورے مشرق وسطی میں رجز خانی کرتے ہوئے پھر رہا ہے, اور اب ترکیہ کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی جان کیسے بچائے. حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا T4 ایئر بیس پر, جو پلمیرا میں شام میں T4 ایئر بیس پر واضح طور پر ترکیہ کے جو وہاں پر ملٹری ڈپلائمنٹ ہو رہی تھی اس پر اسرائیل نے کھلم کھلا حملہ کیا, اور ساتھ ہی واضح طور پر اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا کہ یہ پیغام رجب طیب اردوان کے لیے ہے. یعنی اس سے زیادہ اور شرمندگی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جس اسرائیل کے مفاد کے لیے آپ اس حد تک گئے کہ آپ نے عالم اسلام کے قلب میں خنجر گھونپا ہے, وہی اسرائیل اب آپ کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے اور آپ پر جو ہے وہ ایئر سٹرائکس بھی کر رہا ہے, اور آپ کے پاس چھپنے کی جگہ نہیں ہے, اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ترکیہ کو کہ وہ اس کا کیا جواب دے. تو میرے خیال میں رجب طیب اردوان اور ترکیہ چاہے جو بھی بیان بازی کرتے رہے فلسطین کے حق میں, پچھلے 1.5 سال کے جینوسائڈ پر ان کی خاموشی اور اسرائیل کے ساتھ تعاون سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ فلسطین دوست نہیں ہے.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ترکیہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رجب طیب اردوغان کے سامنے اب ایک مضبوط اپوزیشن آئی ہے, اس نے بلدیاتی انتخابات میں بھی ٹف ٹائم دیا ہے, اور استنبول کے میئر کا جو الیکشن ہے وہ بھی اس نے جیتا ہے, اور کہا جاتا ہے جو استنبول جیت جاتا ہے وہ پورا ملک جیت جاتا ہے. تو اکرم امام اوغلو جب ان کی پوزیشن یہ دیکھی تو ان کو مختلف بہانوں سے جیل میں ڈال دیا گیا, لیکن اکرم امام اوغلو جو ہے اس سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا. لیکن خود اکرم امام اوغلو کی شخصیت کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟
دیکھیں ترکیہ تو معروف تھا نا پہلے سیکولر نظام کے عنوان سے, چاہے وہ اتاترک سے شروع کریں اگر تو یہ تو نجم الدین اربکان کی موومنٹ تھی, اس کے بعد جو ہے وہ کسی حد تک آپ باقی جو مختلف گروپس اپنے اپنے انداز سے کرتے رہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ رجب طیب اردوغان کی منفی پالیسیوں کا ایک ریئیکشن ہے, اور یہ کوئی مثبت ریئیکشن نہیں ہے. یعنی ہم اس کو یہ کہیں کہ رجب طیب اردوغان کے جانے سے اگر اکرم اوغلو انہی نظریات کے ساتھ اگر وہ برسر اقتدار آتا ہے تو وہ وہی ہوگا, صرف اس کا چہرہ جو ہے
شاید بدتر ہو جائے
اس لحاظ سے کہ چونکہ اس نے غزہ کے عنوان سے اس کی جو پالیسیاں یا بیانات ہیں وہ یہ تو چلے دوغلی پالیسی تھی, دونوں طرف کو بقول آپ کے وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا تھا, یہ تو بالکل ایک طرف کھیلنے والا ہے
اسرائیل نواز بیان ہے.
تو اس تناظر میں تو اچھی بات نہیں ہے, لیکن میں پھر اس کا ذمہ دار بھی رجب طیب اردوغان کو ٹھہراؤں گا کہ ایک معاشرہ ایک سوسائٹی جو اسلامی بنیادوں پہ متوجہ ہوئی تھی, اگر اس کی پالیسیاں صحیح ہوتی ہیں اور اسلامی بنیادوں پہ اس کو آگے لے کے چلتے تو یہ سلسلہ چلنے والا تھا. ترکیہ کی عوام کے اندر اسلام سے محبت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن اگر ایک فرد ایک ایسے چہرے کے ساتھ ڈکٹیٹر بن کے آ جائے تو وہ شخص جس نظریے کے ساتھ آتا ہے وہ نظریے کو نقصان پہنچتا ہے. یعنی ابھی صرف رجب طیب اردوغان نے اپنی شخصیت کو نقصان نہیں پہنچایا, وہ جو اسلامی دعوے کرتا رہا ہے, جو جن نظریات کی بات کرتا رہا ہے, وہ نظریات بھی ڈیمیج ہوئے ہیں, اور انہی ڈیمیج کا یہ منفی رد عمل ہے کہ جو ہمیں اب اکرم اوغلو کی صورت میں نظر آ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو وہاں پہ اسلامسٹ ہیں, یعنی جو حقیقی معنوں میں اسلامسٹ ہیں, اور وہ ابھی تک رجب طیب اردوغان کے ساتھ سخت ترین حالات میں بھی کھڑے رہے, ان کی پالیسیوں پہ اعتراض بھی کرتے تھے, لیکن وہ کسی سیکولر کو موقع نہیں دینے چاہ رہے تھے. لیکن رجب طیب اردوغان نے اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی نہیں کی, اور صورتحال یعنی اب ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ امکانات بڑھ رہے ہیں کہ اکرم اوغلو جو ہیں وہ اقتدار میں آ جائیں, اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ حالات تو بدتر ہوں گے. لیکن میں جس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے اسلامی حکمران یا اسلامی نظریے کے ساتھ لوگ آتے ہیں اور اس مقدس نام سے اقتدار میں آتے ہیں, وہ جب اپنی ذات کو بچانے کے لیے, اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو اس نظریے کو بھی نقصان پہنچتا ہے, اور وہ ہم ترکیہ میں ابھی دیکھ رہے ہیں.
جی بہت شکریہ, آپ نے معزز مہمانوں کے خیالات سنے. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, کاشف علی صاحب آپ کا شکریہ, اور ناظرین آپ کا شکریہ. معزز مہمانوں کے خیالات سنے, نتیجہ آپ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.